بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها بسم الله الرحمن الرحيم ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنی و فرادا. قرآن کی یہ دو بہت ہی مختصر سی آیات جس میں خدا مخاطب ہو کے رسول اللہ سے یہ کہتا ہے کہ مومنین کو یا یہ کہیے آپ کہہ دیجئے ہمارا پیغام ہے آپ پہنچا دیجئے کیا پیغام ہے پیغام یہ ہے کہ اعزکم بواحدہ میں تو تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں خدا کہہ رہا ہے اے رسول آپ یہ بات کہہ دیجئے میں تم کو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں اعزکم بواحدہ کیا ہے ان تقوموا للہ قیام کرو اللہ کے لیے مثنا و فرادا چاہے دو ہو جاؤ گروپ بن جائے لوگ تمہارا ساتھ دیں فرادا کوئی تمہارا ساتھ نہ دے اکیلے رہ جاؤ قیام کرنا ہے تمہیں اللہ کے لیے قیام اب یہ باتیں قرآن اور اسی طرح جو دوسری یا پہلی آیت جو میں نے پڑھی اس میں یہ تھا کہ مومنین میں سے کچھ ایسے مرد حضرات ہوتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیہ وہ اپنا اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھاتے ہیں منہم من قضا نحبہ کچھ ہیں کہ جو اپنے سفر کو مکمل کر چکے اپنے کیے وعدے کو پورا کر چکے وہ منہم من ینتظر کچھ ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں وما بدلوا تبدیلا اور قرآن واضح طور پہ کہتا ہے اللہ کی اس سنت میں تبدیلی آنے والی نہیں موضوع ہمارا حالات حاضرہ لیکن کیونکہ یہ ایام امام خمینی علیہ رحمہ کی برسی سے 32ویں برسی 32 سال ہو گئے خمینی بت شکن کو اس دنیا سے گئے ہوئے ہم سے بچھڑے ہوئے 32 سال مکمل ہوئے واقعی اگر کوئی شخصیت ہمارے زمانے میں ان آیات کا جن آیات کا میں نے تذکرہ کیا قیام کرنا ہے اللہ کے لیے چاہے اکیلے ہو چاہے گروپ بنا لو بن گیا بہت اچھی بات ہے نہیں تو اکیلے تو کرنا ہی ہے اور دوسرا کہا کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دکھایا بڑی بات ہے مومنین میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں وہ عہد یاد بھی ہوتا ہے جو انہوں نے اللہ سے کیا ہے ہم تو ان مومنین میں سے ضعیف مومنین میں سے ہیں خود میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں تو یاد ہی نہیں کہ اللہ سے ہم نے کوئی عہد بھی کیا ہے اللہ کا عہد یاد نہیں ہے بقیہ سارے عہد یاد ہیں کمپنی میں کیا عہد کیا ہے تو مالک سے کیا عہد کیا ہے تو دکان پر کیا عہد کیا ہے تو بزنس میں کیا عہد کیا ہے تو جاب پر کیا عہد کیا ہے یہ وعدے تو یاد ہیں لیکن وہ جو اپنے اللہ سے وعدہ کیا تھا کچھ طے کر کے آئے تھے ہمیں تو وہ یاد ہی نہیں کہ ایسا کچھ طے بھی کیا تھا بہرحال واقعی آپ کے زمانے کی اگر کوئی بڑی واضح سی اس ان آیات کا مصداق اور مثال ہے تو وہ خمینی بت شکن جیسی عظیم ذات کہ جنہوں نے جب قیام کیا تو واقعی اکیلے تھے بزرگوں کو یاد ہوگا جوانوں کو تو اچھا اچھا ملا ہے اس لیے انہیں اتنا یاد نہیں ہے ہمارے بزرگان کو یاد ہوگا کہ جب خمینی بت شکن ابتدائی نعرے لگا رہے تھے دو تین بڑی بنیادی باتیں کی ہیں انہوں نے دو تین خمینی بت شکن نے بڑی بنیادی باتیں کی ہیں پہلی بات کیا ہے اسلام کی حاکمیت اسلام کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے یعنی مراد یہ کہ خالی اختیار نہیں ہے بلکہ یہ اس کا حق ہے کہ اسلام دنیا پر حکومت بنائے اب یہ موضوع ذرا مشکل موضوع تھا ہم نے اسلام کو خصوصاً رنسنس کے بعد خصوصاً 300 سال پہلے جو تبدیلی آئی ہے دنیا کے اندر صنعتی انقلاب فرانس کا انقلاب کبیر پھر رشیا کا انقلاب کہ جس نے کہا یہ دین تو افیم ہے، دین تو نشہ ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، مسلمانوں نے ہر چیز اللہ پہ چھوڑ رکھی ہے، سنبھالو اپنے ملک کو اللہ دیکھے گا، ارے سنبھالو اپنی گلیوں کو اللہ دیکھے گا، ارے بھائی اپنی مرضی سے اپنی حکومت کا انتخاب کر کے 6 انسانوں کو پوسٹوں پر اور سیٹوں پہ لاؤ اللہ دیکھے گا۔ یعنی ہم تو وہ لوگ تھے کہ جو ہلتے ہی نہیں تھے، اور آہستہ آہستہ جو یہودی اور عیسائیوں نے اسلام کے لیے نظریہ پیش کیا تھا کہ یہ تو کچھ اخلاقی اصولوں کا نام ہے، اسلام کچھ اخلاقی اصولوں کا نام ہے اور اللہ اور اس کے بندے کا ربط، بس یہ ہے اسلام، تصور حکومت، عدالت، بین الاقوامی روابط، ملک کی تعمیر و ترقی، لوگوں کی تربیت، کہاں تصور نہیں تھا کہ اسلام کی کوئی اس طرح کی تصویر بھی پیش کی جائے گی، بلکہ ہم اور عیسائیت اور یہودیت اور ادیان جتنے بھی تھے آہستہ 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 اسلام کے کسی اجتماعی رول کے قائل نہیں تھے، اجتماعی کردار کے قائل نہیں تھے۔ اچھا کاش ایسا صرف معاشرے میں ہو رہا ہوتا، عوام اس نتیجے پہ پہنچی ہوتی، خالی یونیورسٹیز دانشگاہیں ہماری اس نتیجے پہ پہنچی ہوتی تب بھی کوئی بات تھی، نہیں، بات اس سے آگے کی تھی، بات اس سے آگے کی تھی کہ یہ نظریہ آہستہ آہستہ ہمارے مرکز میں حوزہ علمیہ میں بھی پہنچ گیا تھا، وہاں پر بھی اسلام کے اجتماعی کردار کو کتابوں میں لکھا تو گیا تھا، مجبوری تھی لکھنا، یعنی ہماری فقہ ان موضوعات پر بات کرتی ہے، کتابوں میں کرتی ہے، فقہ بات کرتی ہے ان موضوعات کے اوپر لیکن کتابوں میں کرتی ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر یہ موضوع ہے کتابوں میں ہے، کیا آپ کو روکنا بھی ہے اگر غلط کام آپ کے علاقے میں ہو رہا ہے، آپ کو روکنا ہے، یہ اخلاقی معاوضے کے طور پہ کتاب میں تو ہے، لیکن عملاً اگر کوئی کام کرے کہ گھروں سے گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور کوئی دروازہ کھٹکھٹائے کہے کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے، شیعہ کے گھر سے گانے کی آواز آئے یہ ٹھیک نہیں ہے، کون جرت کرتا ہے؟ لوگ جو بیچارہ جرت کرے اس کے بھی مخالف ہو جاتے تھے، یار تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے، جو کر رہا ہے کرنے دو، ارے لوگ بھائی باہر آ گئے، چلو اپنے گھر میں کرتے تھے، اب تو بہت ٹینٹ لگا رہے ہیں، ٹینٹ میں گانے بج رہے ہیں، شیعہ آبادی میں ٹینٹ میں گانے بج رہے ہیں، کہا تو کیا ہوا، آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے، یعنی حتیٰ یہ باتیں سننے کو مل جایا کرتی تھیں، امر بالمعروف کتابوں میں، اقامہ عدل، اقامہ قسط کتابوں میں، تربیت نوجوان اور انسان کتابوں میں، اور حکومت اسلامی کا عادلانہ نظام کہ جس بنیاد پر آپ اپنے دشمن سے کہیں کہ تمہیں حق نہیں ہے کہ تم ہماری زمین کی معدنیات کو لے کے جاؤ، یہ بات تو حکومت ہی نہیں کرتی، عام انسان کیا کرے گا کہ بھائی ہمارا ملک ہے، ہماری گیس ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا آئل ہے، ہمارا ملک ہے، ہماری معدنیات ہیں، ہماری مرضی ہم جو چاہے کریں، ہمارا ملک ہے، ہمارے پڑوسی ہیں، ہماری مرضی ہم جس سے جو رابطہ رکھیں، افغانستان سے ہمارا رابطہ کیسا ہو، ایران سے ہمارا رابطہ کیسا ہو، یہ باتیں سب مشکل ہیں، کرنا مشکل ہیں، کہتے ہیں آپ کا کیا دخل ہے اس میں، آپ کا کیا رابطہ ہے اس میں، یعنی آپ تیار تھے کہ ہمارا ملک تاراج ہوتا رہے، پامال ہوتا رہے، اسلام کو کوئی کردار نہیں دینا، اسلام کو کوئی رول نہیں دینا ہے۔ دو طرح کے لوگ تھے یہ بھی، ایک وہ تھے جو اصلاً اسلام کے کردار کے ہی مخالف تھے کہ بھائی اسلام تو اخلاقی چند نصیحتوں کا مجموعہ ہے، بہت زیادہ ہوا ذاتی عبادات کا نام ہے، توزیع المسائل اٹھا لیجئے۔ ایک یہ گروپ تھا جو کہتا تھا کہ اسلام کو اصلاً حق ہی نہیں ہے کہ وہ مداخلت کرے انسان کے اجتماعی امور میں۔ ایک اور گروپ تھا جو رہبر معظم نے متعارف کروایا ابھی آخری تقریر میں، کہا کہ وہ دیندار، ایسے دیندار تھے کہ جو رسول اللہ سے بھی زیادہ دیندار تھے، امام علی سے بھی زیادہ دیندار تھے، کہ دین اتنا مقدس ہے کہ اس کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، یعنی وہ دین کے تقدس کی وجہ سے، ایک گروپ دین کو کمزور ہونے کی وجہ سے، یہ سیکولر لوگ ہیں، یہ سیکولر ہیں لیکن دنیاوی سیکولر ہیں، دنیاوی سیکولر ہیں کہ دین تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ اس کا کردار, اتنا بڑا کردار اس کو دیں, چھوٹا سا ہے دین. اور ایک مذہب ہے ہمارے یہاں, ایک گروہ ہے, دین کو اتنا مقدس بناتا ہے, کہتا ہے کہ اصلاً دین کو سیاست میں وارد ہی نہیں ہونا چاہیے, دین کا تقدس پامال ہوتا ہے. رہبر معظم نے ان کا نام رکھا ہے دینی سیکولر ہیں. ان کو دینی, ان کو دنیاوی سیکولر کہا کہ جو اسلام کے مقام کو گراتے ہیں, اور جو اسلام کے مقام کو اتنا اٹھا دیتے ہیں کہ رسول اللہ اور امام علی علیہ السلام سے بھی زیادہ دین کو سمجھتے ہیں, ان کو کہا یہ دینی سیکولر ہیں. دین کو اس کا حق اگر آپ دیں تو قرآن نے دیا ہے, بسم اللہ, قرآن کی آیات اٹھائیے, قرآن اٹھائیے, ترجمہ پڑھنا شروع کیجئے. جو ہم نہیں پڑھتے, جب ہم نہیں پڑھتے تو ہمیں قرآن کی رائے کا علم نہیں ہے. ہمیں جب قرآن کی رائے کا علم نہیں ہے تو پھر ہم سب آرا اپنی اپنی پیش کرتے ہیں, اپنے اپنے نظریات پیش کرتے ہیں. ہمیں قرآن کی رائے کا علم نہیں ہے. جب یہ قرآن کا سمپل ترجمہ پڑھنے والے, میں ان کی تفسیر کی بات نہیں کر رہا, میں گہرائیوں میں جانے کی بات نہیں کر رہا, میں قرآن کا سادہ ترجمہ پڑھنے والوں سے کہتا ہوں کہ آیا انشاءاللہ آپ نے کہیں نہ کہیں تو پڑھا, کہیں نہ کہیں تو سنا. اگر ابھی ترتیب سے نہیں پڑھا ہے تو بھائی, دوستوں, طالب علم ساتھیوں, ہمارے بیٹوں, جوانوں, قرآن کو اللہ کی آخری کتاب ہے, ہماری آخری کتاب ہے, ہمارے نبی پر آئی ہے. دنیا جب تک رہے گی اس سے بہتر کتاب نہیں آ سکتی, آئے گی نہیں, یا آئے گی نہیں, آ نہیں سکتی, کیا مطلب آنی ہی نہیں ہے. ہدایت کے لیے سب سے امپورٹنٹ کتاب ہے, اس سے بڑی کوئی کتاب ہدایت کی نہیں ہے. اور وہ کتاب ہے جس سے سب سے زیادہ کم پڑھا لکھا اور سمجھا جاتا ہے, یہ آپ کو معلوم ہے. یہ وہ کتاب ہے جسے سب سے کم پڑھا اور اس سے بھی کم سمجھا جاتا ہے. سمجھنے والی کتاب تو ہم کہتے ہی نہیں اس کو, ثواب کی کتاب ہے نا ہمارے یہاں تو. یہ قرآن ثواب کی کتاب ہے, ہدایت کی کتاب نہیں ہے, جبکہ یہ اتر رہی ہے ہدایت کے لیے. آپ کو معلوم ہے قرآن ایک ساتھ پورا نہیں اترا رسول اللہ کے اوپر, سوائے وہ جو شب قدر ہم کہتے ہیں, اور وہ بھی نزول جو ہے وہ قلب رسول اللہ پر ہے. معلوم ہے نا آپ کو انزلہ, وہ انزلہ کا معنی کیا ہے؟ تنزیل, تدریجن اترنے کو کہتے ہیں. جب جب ضرورت پڑتی رہی قرآن کی آیات آتی رہیں, اسے ہم کہتے ہیں تنزیل. لیکن ایک ساتھ جب قرآن نازل ہوا صرف شب قدر میں رسول اللہ کے قلب کے اوپر, اور وہ قلب کے اوپر آیا, وہ عوام پر نہیں آیا ہے, وہ رسول اللہ کے قلب پر آیا ہے, جو ہم رمضان میں کہتے ہیں انزل فیہ القرآن. وہ انزلہ ایک دفعہ میں خدا کے, خدا نے رسول اللہ کے قلب پر بھیجا ہے. لیکن ہمارے اور آپ کے لیے جہاں جہاں ضرورت پڑتی رہی آیات آتی رہیں, بڑی واضح سی بات ہے, جہاں جہاں ضرورت پڑتی رہی آیات آتی رہی ہیں. کہاں کہاں کی ضرورت پڑتی رہی بھائی, جہاں کوئی مسئلہ اٹکتا تھا, کوئی درپیش ایشو کوئی درپیش آتا تھا, کوئی بڑا واقعہ ہو رہا ہوتا تھا, حتیٰ کہ کوئی غلطیاں بھی کرتے تھے نا. آپ نے سنی ہوئی ہے بات کہ اگر کوئی غلطی صحابی کر دیا کرتے تھے تو وہ پھر ڈرتے تھے کہ آیا ہماری یہ بات کہیں رسول اللہ کو وحی کے ذریعے سے پہنچ نہ گئی ہو, اور وہ مسلسل گھبراتے رہتے تھے کہ ہمارا پتہ تو نہیں چل گیا جو ہم نے کل کیا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قرآن کی آیات رسول اللہ پر آ رہی ہیں جیسے جیسے تقاضا بنتا جا رہا ہے واقعات کا. خوب, یہ کتاب راشد ہے, یہ کتاب ہدایت ہے. ہم نے اس کتاب کو ہدایت کے لیے پڑھنا ہے. آپ پڑھیں انشاءاللہ, اس کے ترجمے کو دیکھیں تو آپ کو ہماری یہ بات جو رہبر معظم نے کہی اور ہم نے اس کی وضاحت کی ہے, بڑی واضح ہو جائے گی کہ اسلام کا جو اجتماعی کردار ہے اس کا ایک پارٹ ہے حکومت. حکومت طاقت اور قدرت کو کہتے ہیں. اگر ہو تو عدالت کا قیام ہوتا ہے, سیدھی سی بات ہے. عدالت کب آپ قائم کر سکتے ہیں؟ عدالت آپ اکیلے تنہا بغیر اختیارات کے عدالت قائم کر سکتے ہیں آپ؟ میں بار بار یہاں مثال دیتا ہوں کہ جعفر طیار کبھی کسی وقت بہت بری حالت میں ہوا کرتا تھا, سڑکوں کے اعتبار سے اور پانی کے اعتبار سے, جو گٹر کا پانی بہا کرتا تھا یہاں پہ. خدا کا شکر ہے کافی کنٹرول ہو گیا ہے, لیکن میں نے اسی ممبر پہ دو مرتبہ پہلے بھی تذکرہ کیا ہے کہ ہمارے پاس اگر طاقت اور قدرت نہ ہو تو ہم اختیار رکھتے ہیں کہ اپنے علاقے کے گٹر لائنوں کو ہی صحیح کر لیں, سڑکوں کو صحیح کر لیں. ملموس مثال دے رہا ہوں آپ کو تاکہ لمس قریب ہو جائیں آپ میری بات سے. جب آپ کے پاس اتنے اختیارات بھی نہیں ہیں کہ آپ اپنے علاقے کے چھوٹے چھوٹے مسائل حل کر لیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جیسے استعمار کو للکارنا ہے کہ بھائی ہماری زمین پھوڑو, سعودی عربیہ سے کہنا ہے بھائی اپنے پریشر کو ختم کرو، ہماری مرضی ہم جس سے رابطہ قائم کریں، ہماری مرضی ہے. رشیا حکومت، رشیا نے حملہ کر دیا افغانستان پہ 1980، ہماری مرضی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بھیجیں یا نہ بھیجیں. نہیں، اجباری ہے ہماری فوج کو، ہماری حکومت کو، ہماری اس زمانے کی مذہبی سیاسی تنظیموں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ بھائی جہاد کو مقدس جہاد بنا دو، افغانی جہاد بہت مقدس بنا دو، اور اس کے بعد اپنی فوجوں کو شام داخل کرو، افغانستان میں نوجوانوں کو داخل کرو، اور اس کے بعد رشیا سے لڑواؤ اور نظریات ان کے وہابی کر دو. اب یہاں تک تو ہم نے کر دیا سعودیہ کے کہنے پہ، اگلی بات ہمیں نہیں پتہ تھی کیا ہونے والی ہے کہ جب یہ لوگ سارے واپس پلٹیں گے کیا ہوگا. پھر یہ تو کہیں گے ہم تو جنونی ہیں. جنونی کیوں ہیں بھائی؟ وہابیت کو آپ نے تو کہا کہ جہاد کرو کافروں کے مقابلے میں، اور اس کے بعد جو بھی اللہ کے نظام کو نہیں مانتا اس کو نیست و نابود کر دو، یہ نظریہ دے کے آپ نے بھیج دیا تھا. اب جب وہاں وہ فارغ ہو گئے، رشیا واپس چلا گیا، ان کو آپ نے پاکستان میں جگہ دینی تھی، آؤ بھائی آؤ. اب جب آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا بھائی ہمارے لیے دروازے کھولو، ہم نے تو وہی والی حکومت قائم کرنی ہے جس کی باتیں ہم کر کے آ رہے ہیں افغانستان کے اندر. اب آپ پھنس گئے، اب آپ پھنس گئے. اب آپ نے کہا بھائی رک جاؤ، ہم نے تمہیں تیار کیا تھا، واپس آ جاؤ. وہ جو ہم نے تمہارے سافٹ ویئر لگایا تھا نا مذہبی سافٹ ویئر، اس کو واپس نکالو. انہوں نے کہا جی ہم نہیں نکالتے، اگر آپ نے ہمیں یہاں جگہ نہیں دی آپ کو ماریں گے. حملے نہیں کیے فوج کے اوپر، انہوں نے حملے شروع کر دیے پولیس پر، انہوں نے حملے شروع کر دیے مسجدوں میں انہوں نے، اور پھر بعد میں بچوں کے اسکولوں پر. کس نے حملے کیے؟ یہ تمہارے بنائے ہوئے لوگ تھے. لیکن بنائے کیوں تھے؟ کیونکہ ہم سعودی عربیہ کے کہنے پر چلتے تھے، تو ہمیں تو اتنے اختیارات بھی نہیں تھے کہ ہم جو ہیں وہ سعودیہ کی مرضی کے بغیر اس پاکستان میں کچھ کر سکیں، امریکہ کی مرضی کے بغیر اس پاکستان میں کچھ کر سکیں. اتنے اختیارات بھی ہم کو نہیں تھے، یہ ہماری حالت تھی اور ہے ابھی بھی ہے، ابھی ہم نکلے نہیں ہیں اس سے. خدا نہ کرے کہ ان دونوں سے نکل کے پھر چائنا اور رشیا کی گود میں گر جائیں، ہماری تو حالت بہت بری ہے اس وقت. اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا سوچتے ہی نہیں ہیں کہ بھائی استقلال بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اپنے ہاتھ میں اپنے اتنا بڑا ملک اللہ نے تمہیں دیا ہے، اتنا بڑا ملک اللہ نے دیا اور اس میں اتنی نعمتیں رکھی ہیں اللہ نے، اگر تم چاہو سپر پاور بن سکتے ہو. جیسا پانی تمہارے پاس ہے، جیسی آب و ہوا تمہارے پاس ہے، جیسے پہاڑ تمہارے پاس ہیں، جیسے زرعی زمین تمہارے پاس ہے، جیسے پانی کا نظام بچھا ہوا ہے شمال سے لے کے جنوب تک جو تمہارے پاس ہے، جیسی محنتی اور جفاکش عوام تمہارے پاس ہے، اور قانے، ایک تو ہے محنتی اور جفاکش، دوسرے یہ قانے بھی ہیں، یعنی کم پر قانے ہو جاتے ہیں. تم نے ان کی حالت خراب کر دی ہے، 8-8 گھنٹے کی بجلیاں بند کر دیتے ہو، کبھی شکر کی لائن میں لگاتے ہو، کبھی گیس کی لائن میں لگاتے ہو. اتنا طاقتور ملک ہے، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ یہ بڑی طاقتیں مل کے تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہیں، اس ملک کے ساتھ کیا کر رہی ہیں، تمہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا. اب یہ سب آپ کیسے صحیح کریں گے جب تک آپ اسلام کو، وہی رسول اللہ کا اسلام، وہی قرآن نے جو انبیاء، سارے انبیاء اپنے زمانے کی بڑی طاقتوں سے ٹکرا رہے ہیں، آیا ایسا ہے یا نہیں؟ قرآن اگر آپ نے ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے تو انشاءاللہ، لیکن ابھی پڑھا نہیں آپ نے غور سے. جو آپ نے سن رکھا ہے کہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نہیں ٹکرا گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے نہیں ٹکرا گئے، سارے انبیاء. سورہ ہود کو میں کہہ رہا ہوں آج کل زیادہ زور دے رہا ہوں کہ اگر آپ سورہ ہود پڑھیں انشاءاللہ تو اس میں ایک ساتھ بہت سارے انبیاء کا تذکرہ اور ان کے کاموں کا تذکرہ موجود ہے کہ بھائی انبیاء آئے کیوں تھے، کہاں آئے تھے، کیا بات انہوں نے اپنی قوم سے کہی، قوم نے نہیں مانی، عذاب آ گیا. یہ باتیں الحمدللہ سورہ ہود میں ذرا تفصیل کے ساتھ، یا یوں کہیے اجمال کے ساتھ، لیکن زیادہ تر انبیاء کا ذکر آ گیا ہے سورہ ہود میں. تو دیکھیں اس کو پتہ چلا ہے کہ یہ تو انبیاء کی روش ہے کہ جو خمینی بت شکن شروع کر رہے ہیں یہ تو انبیاء کی روش ہے، رسول اللہ جو کام شروع کر رہے ہیں یہ تو انبیاء کی روش ہے. رسول اللہ نے کیا کہا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. دیکھیں پہلا پیغام کیا ہے قرآن کا، پہلا پیغام کیا ہے اسلام کا، پہلا پیغام کیا ہے رسول اللہ کا. رسول اللہ کا پہلا پیغام جب شروع کیا لوگوں کو درس دینا، لوگوں کو اپنی طرف بلانا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، یہ نہیں کہا لوگوں نماز پڑھو، پہلا حکم آ گیا ہے نماز پڑھو، پہلا حکم آ گیا ہے روزہ رکھو، پہلا حکم آ گیا ہے چلو چلو حج پہ چلیں، نہیں ہوا ہے. ہم انہیں فروع دین کہتے ہیں، احکامات فروع دین میں نہیں آئے، احکامات سیدھے اصول دین میں آئے. کہا بولو لا الہ الا اللہ تفلحوا، پہلا حکم کہو لا الہ الا اللہ اور نجات پا جاؤ. عجیب. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جل فرما رہے ہیں رسول اللہ کہو لا الہ الا اللہ اور تفلحو, فلاح پا جاؤ. لا الہ الا اللہ کہو, فلاح پا جاؤ. اور یہ کتنا امپورٹنٹ کلمہ ہے, کتنا امپورٹنٹ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. سوائے اللہ کے کوئی اور خدا نہیں, سوائے اللہ کے کوئی اور اللہ نہیں. یہی جملہ ہے نا خالی, لا الہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے, الا اللہ. ترجمہ یہ بنتا ہے. کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ سے پورے دن کے اندر انشاءاللہ جو نمازی ہیں ان نمازیوں سے دن میں کتنی مرتبہ کہلوایا جاتا ہے, اندازہ ہے آپ کو؟ اذان میں ہے لا الہ الا اللہ, ہاں یا نا ہے؟ اقامت میں ہے لا الہ الا اللہ ہے, پھر نماز میں ہے لا الہ الا اللہ ہے نا, اتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ. اب بھائی یہ اتنا امپورٹنٹ جملہ ہے, ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ تمام خداؤں سے
گرا دیا کیا میں نے, گر گیا تھا. درود پڑھے محمد والے محمد.
یہ اتنا امپورٹنٹ موضوع اور جملہ ہے لا الہ الا اللہ, کہ جو آپ کی فلاح کے لیے کافی ہے. تفلحو, فلاح پا جاؤ. اور اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم سے روزانہ اتنی مرتبہ کہلوایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس کا ہی اصل میں اصل مسئلہ یہی ہے کہ آپ نے پہلے اپنی توحید کو بہتر کرنا ہے, اور توحید یہ ہے کہ آپ سوائے خدا کے بقیہ تمام خداؤں سے جان چھوڑائیں, اللہ کی طاقت کے علاوہ بقیہ تمام طاقتوں سے جان چھڑائیں, براعت کریں. جب اللہ ہے اور اللہ اکبر ہے, اللہ بھی ہے اور اللہ اکبر بھی ہے, سب سے بڑا ہے, یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں. آؤ اس اللہ کی عبادت کرو, آؤ اس اللہ کو مانو. اگر اللہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر
اگر یہ اتنا بڑا موضوع ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اتنا بڑا موضوع ہے, اسے سمجھنے کی ضرورت ہے.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اگر اس کی تشریح کریں, وضاحت کریں, تو یہ وہی کلمہ ہے کہ جس کے لیے سارے انبیاء اس دنیا میں آئے. اس کی اہمیت پر اور بات کر رہا ہوں, بھائی کی بات کافی ہو چکی ہے, لیکن پھر بات کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کا پہلا پیغام ہے اسلام, ہم سے نماز میں اتنی مرتبہ تقاضا کرتا ہے. اب میں اس کی اور وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ وہ حکم اور پیغام ہے لا الہ الا اللہ کہ جس کا سارے انبیاء نے اپنے زمانے میں آ کے, انبیاء نے سب سے زیادہ اسی موضوع پہ کام کیا ہے. لوگوں سے کہا یا بت پرستی مت کرو, لوگوں سے کہا کہ اور جو فرعون اور نمرود تھے ان سے کہا کہ بھائی لوگوں کو اپنا عبد مت بناؤ, اپنا بندہ مت بناؤ. اللہ نے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ تمہیں تو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے, تمہیں آزاد پیدا کیا ہے, کسی اور کی بندگی مت کرو. اللہ ہی کی بندگی میں آزادی ہے, اللہ ہی کی بندگی میں آزادی ہے. دوبارہ, اللہ کی بندگی میں آزادی ہے. اور اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی یا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی اگر آپ اپنا الہ مانتے ہیں, اپنا رب مانتے ہیں, اپنا خدا مانتے ہیں, یا آپ اس کی عبادت میں کسی بھی طرح سے یا اس کی اطاعت میں ہیں کسی بھی طرح سے سوائے خدا کے, تو آپ ہی سمجھیے کہ آپ ابھی تک بت پرست ہیں. چاہے آپ کا بت مٹی کا بنا بناؤ, آپ ابھی تک بت پرست ہیں. خدا نہ خواستہ کہیں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوں. قرآن نے کہا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا الہ اپنی خواہشات کو بنایا ہوا ہے. الہ اہو ہوا, اپنی خواہشات کو اپنا اللہ بنایا ہوا ہے, قرآن کہہ رہا ہے. تو جنہوں نے اپنی خواہشات کو یا اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے, انبیاء کا اور کیا تھا پیغام کہ بھائی یہ بتوں کو چھوڑو, ان ظاہری طور پہ اللہ جو اپنے آپ کو کہنواتے ہیں ان سے جان چھڑاؤ, اور اس کے بعد اللہ کی عبادت میں آ جاؤ. یہ انبیاء کا پیغام تھا, اور ابھی اس سے آگے بڑھے نہیں تھے کہ انبیاء کا قتل عام شروع ہو گیا تھا. ابھی ہماری پیغام, ہماری دعوت ابھی توحید سے آگے بڑھی بھی نہیں تھی انبیاء کے زمانے میں, کہ پیغام قتل عام شروع ہو گیا, انبیاء کا قتل عام شروع ہو گیا. قرآن کہتا ہے, قرآن کہتا ہے ناحق انبیاء کو قتل کرتے رہے ہو بنی اسرائیل کی طرف نسبت دے کے. پڑھیں ترجمہ انشاءاللہ قرآن کا کہ تم ناحق انبیاء کو قتل کرتے رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ بیچارے یہی کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ کہو, ابھی یہی کہہ رہے تھے, ابھی محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ اور اس کے بعد والی باتیں تو آئی نہیں تھیں. ابھی تم نے یہیں پر جھگڑا شروع کر دیا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے انبیاء کو قتل کیا, اور اس کے بعد بھی رسول اللہ جیسے ہی آتے ہیں الحمدللہ خدا کا شکر ہے طاقت کے ساتھ آتے ہیں اور اس کے بعد حکومت بنا لیتے ہیں مدینے میں. آپ کو معلوم ہے 10 سال کی حکومت مدینے میں قائم ہو گئی ہے. 10 سال, 13 سال تو مکے کے تھے, 10 سال یہاں کے, حکومت قائم ہو گئی ہے. لیکن وہ لوگ کے جو راضی نہیں تھے اللہ کو اپنا اللہ خدا مانے, انہوں نے آپ پر جنگ مسلط کر دی. آپ کو یقین آئے گا کہ 10 سال میں رسول اللہ نے 80 جنگیں لڑی ہیں. 80 جنگیں رسول اللہ نے لڑی ہیں صرف 10 سال میں. اس کا مطلب ہے گھر میں تو بیٹھے ہی نہیں آپ, 80 جنگیں لڑنے والا گھر میں کہاں بیٹھ سکتا ہے. اور اکثر میں مولائے کائنات ساتھ ہیں. پتہ ہے آپ کو ایک آدھ دفعہ رسول اللہ لے کے نہیں گئے, امام علی علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ آپ اس جنگ میں مجھے لے کے نہیں جا رہے. تو پھر یہاں پر وہ بات کہی تھی نا کہ نہیں تمہیں مدینہ میری جگہ پر رکنا ہے. کیا راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ سے تھی. یہ آیت, یہ روایت یہاں پر آئی ہے کہ میں تمہیں اپنا خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں, اپنے بعد اپنا نمائندہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. جیسے تورات لینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے اور ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے, میں بھی ایسے ہی کر کے جا رہا ہوں تمہیں. یعنی یہ شخصیات اوائل اسلام میں 80 جنگیں لڑتی ہیں. اوائل اسلام 10 سال کے اندر 80 جنگیں کن سے لڑ رہی ہیں؟ زیادہ تر منافق, نہیں منافق سے جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی. منافق تو مولائے کائنات کے زمانے میں شروع ہوتی ہے نا, جس کو آپ نے نہروان, جس کو آپ نے جمل اور جس کو آپ نے صفین کہا ہے, یہ منافق سے جنگ ہو رہی ہے. یہ ابھی نہیں شروع ہوئی ہے, ابھی تو ہماری کافروں مشرکوں سے جنگ ہے. کافروں مشرکوں سے 80 جنگیں رسول اللہ لڑ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہی پیغام لا الہ الا اللہ. یہ پیغام لا الہ الا اللہ ہے کیا جس پہ آپ سب لڑ پڑتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ جھگڑتے ہیں؟ رسول اللہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے آپ سے کچھ چھین رہے ہیں؟ آپ کا پیسہ رسول اللہ لے جا رہے ہیں, آپ کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں کیا, آپ کی عزت و ناموس پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں کیا, ہو رہا ہے؟ رسول اللہ کیا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ اتنا مخالفت کر رہے ہیں, آپ اتنی جنگ کر رہے ہیں ان سے؟ رسول اللہ اصل میں کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول کہہ رہے ہیں یہ جو سسٹم بنا ہوا ہے نا کہ لوگوں کو, انسان انسان کو اپنا بندہ بنا لیتا ہے, انسان انسان کو اپنا بندہ بنا لیتا ہے. ایک انسان کہیں دولت کا بندہ ہو جاتا ہے, دو انسان کہیں شہرت کا بندہ ہو جاتا ہے, تین اپنی خواہشات کا بندہ ہو جاتا ہے, چار چھوٹے چھوٹے مسائل اور مشکلات اللہ کو بھول جاتا ہے. چھوٹی مشکلات آتی ہیں اللہ کو بھول جاتا ہے. شادی ہو رہی ہے, اچھی خاصی باحجاب بچیاں خواتین, شادی کا سیزن ہے, شادی کا زمانہ ہے, حجاب ختم, حجاب ہی ختم ہو گیا. ارے وہ حجاب کہاں گیا؟ آپ پردہ کرتی تھیں, کہا شادی ہو رہی ہے نا, شادی کے اندر حجاب نہیں ہوتا کیا؟ نہیں. یعنی چھوٹے چھوٹے موضوعات کے اوپر انسان, یہ انسان چھوٹے چھوٹے موضوعات کے اوپر, بڑے پہ تو بنتا ہی ہے, چھوٹے چھوٹے موضوعات پر اللہ کو بھول جاتا ہے اور پتہ نہیں کس چیز کو اپنا الہ بنا لیتا ہے, کس کس چیز کو اپنا خدا بنا لیتا ہے. یہ شہرت اس میں شامل ہے, یہ دولت اس میں شامل ہے, یہ خواہشات اس میں شامل ہیں. مفادات کا انسان اپنے مفادات کو اپنا خدا بنا لیتا ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ اتنے امپورٹنٹ ہے. جیسے رسول اللہ نے فرمایا دنیا سمجھ گئی, دنیا سمجھ گئی وہ لوگ کے جو انسانوں کو اپنا عبد بناتے تھے, اپنا بندہ بناتے تھے, جس میں امریکہ شامل ہے, اسرائیل شامل ہے آج کا, نمرود شامل ہے, فرعون شامل ہے اس وقت کا. اب ان کو سمجھ میں آیا کہ یار یہ خمینی وہی بات کر رہا ہے جو رسول اللہ نے کہی تھی, یہ خمینی وہی بات کر رہا ہے جو مولائے کائنات نے کہی تھی, یہ تو وہی بات کر رہا ہے جو انبیاء نے کہی تھی. یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی پہلے مرحلے میں ایران آزاد ہوگا, کیونکہ یہ شیعہ اس مملکت ہے, شیعہ حکومت ہے, شیعہ عوام ہے, شیعہ سرزمین ہے. ہم رسول اللہ کے نظام کو پہلے مرحلے میں یہاں قائم کریں گے اور ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ. اب جب خمینی نے کہا لا الہ الا اللہ تو آپ کے زمانے میں پتہ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ امریکہ لا, اسرائیل لا, سعودی عربیہ لا, اپنی خواہشات لا, اپنے مفادات لا, ہر ایک کے خلاف لا شروع ہو گیا نا. جنگ تو ہونی تھی وہاں رسول اللہ پر, 80 جنگیں مسلط کی گئی تھیں, یہاں پر ایک ہی دفعہ میں 8 سال تک ایک جنگ مسلط ہو گئی. 8 سال, یہ الگ بات ہے کہ دنیا پوری آگے صدام کے پیچھے, خمینی اکیلے تھے, ایران اکیلا تھا, ملک کے اعتبار سے کوئی سپورٹ نہیں تھی. ہم کہیں پاکستان سپورٹ کر رہا تھا, ہم کہیں ایران کا فرض کریں لبنان اور شام اور ملک سپورٹ کر رہے تھے, نہیں, عوام تھی الحمدللہ. پاکستان کی عوام بھی گئی ہے, لبنان کی عوام بھی آئی ہے, عراق کی عوام بھی آئی ہے, شیعہ آئے ہیں ہر جگہ سے. لیکن ہم یہ کہیں کہ نہیں, دنیا والے جیسے صدام کے پیچھے تھے ایسے مسلمان بہت سارے ملک ایران کے پیچھے تھے, ایسا نہیں تھا, اکیلا لڑ رہا تھا. 8 سال جنگ, 3.25 لاکھ شہید, 8 साल में 3.25 लाख लोग शहीद हुए, 10 लाख के करीब जख्मी, 10 लाख जख्मी किसे कहते हैं 10 लाख जख्मी, जिनमें 3.5 लाख ऐसे हैं कि जिनके इतने ख़तरनाक जख्मी हैं कि किसी का पाँव नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी की आंखें नहीं हैं, इतने ख़तरनाक जख्मी हैं 3.5 लाख, लाख 1.25 लाख जख्मी हैं जो केमिकल बम के जख्मी हैं, केमिकल ममनुआ बम के जो बरसाया गया है, सद्दाम को दिया है जर्मनी ने कि भैया आजमाओ, हमने नया बम बनाया है, इसको आजमाओ, इसके असरात देखो। इन्होंने हलपचा और शलमचे दो जगहों पर स्टार्ट लिया है, अपनी आवाम पे भी गिराया सद्दाम ने और ईरान की आवाम पे भी गिराया, केमिकल बम गिरा दिए, हाइड्रोजिकल बम गिरा दिए, ये सब इस्तेमाल हुआ है इस ईरान इराक जंग में। क्यों? खुमैनी का कसूर क्या था? वही जो अंबिया की आवाज़ थी, वही जो रसूल खुदा का कहना था, वही जो मौला कायनात की ख्वाहिश थी, वही जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की ख्वाहिशात थी, जो सब अपनी दुनिया चाहते थे कि आपकी दुनिया को बसाएं, जो चाहते थे कि आपकी दुनिया को अच्छा बनाएं। आप याद रखिएगा, ये अहले बैत अलैहिस्सलाम, ये अंबिया, ये आपकी दुनिया से कुछ नहीं लेंगे, ये दुनिया से लेने नहीं आए, ये आपको देने ही आए, इन्होंने हमेशा आपको दिया है, आपसे कभी कुछ लिया नहीं है। और जब ये भी कहते हैं ना कि अल्लाह के अलावा किसी की परस्तिश ना करो, तो इसमें भी आप ही का फ़ायदा होता है, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है कि आप आज़ाद मर्द की तरह से रहेंगे, आप इंशाल्लाह आप इबादात में आज़ाद हैं, मामलात में आज़ाद हैं, हराम खाएंगे नहीं, मजबूर नहीं हो जाएंगे। सर जॉब ही नहीं है मुल्क के अंदर, सबसे ज़्यादा जॉब है बैंक की जॉब है। अब हर आदमी फिर के सवाल कर रहा है, शरई सवाल कर रहा है, क्या करें? मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, सूद के ऊपर चलती हैं, क्या करें? जॉब करें या ना करें? यानी फंस गए इंसान, क्या करें? छोटी छोटी दुकानें ही बनाएं तो उसमें भी हराम का मसला है। ये जो मिर्चें आ रही हैं सारी मिलावट वाली आ रही हैं। अब हमने परचून की दुकान खोली हुई थी, सोचा अपना हमारा कारोबार है, अपना कारोबार तो ईमानदारी से कर लें, पता चला इसमें भी आप आज़ाद नहीं हैं, नहीं हैं आप आज़ाद। पाकिस्तान के अंदर किसी ने कहा कि हम गुड़ बेचेंगे, छोड़ देंगे, चीनी ख़राब है, ख़तरनाक चीज़ है, जहर है, वाइट, अगर पॉइजन हकीकत में कोई वाइट पॉइजन है तो वो चीनी है, जो हेरोइन से ज़्यादा ख़तरनाक है। हेरोइन पे एक आदमी 4 साल में 8 साल के अंदर पता चल जाता है गया दुनिया से, लेकिन जो सोलो पॉइजन दिया जा रहा है ना पूरी माशरे और पूरी कौम को, शुगर यानी वाइट शुगर की सूरत में, इसका आपको पता ही नहीं चलता, ये आराम आराम से आपको मारती है, ये आराम आराम से आपको तबाह करती है, पूरी पूरी कौम नस्लों को तबाह कर रही है, आपके सामने ही है। खूब, अब किसी ने फैसला कर लिया पाकिस्तान के अंदर कि यार हम थोड़े इलाके में अपना गन्ना लगाएंगे, हमारे पास ज़मीन है, और इस गन्ने से फिर हम बाद में खुद अपना गुड़ बनाएंगे, और कौम कहेंगे यार ब्राउन शुगर इस्तेमाल करो। आपको यकीन आएगा नहीं आएगा कि इन शुगर मिल वालों ने पाकिस्तान में कानून बनाए हुए हैं, शुगर मिल वालों ने पाकिस्तान में कानून बनाया हुआ है कि आप अपनी मर्ज़ी से गन्ना भी नहीं बना सकते, खुसूसन उन इलाकों में जहाँ शुगर मिल मौजूद है। हाँ, जहाँ शुगर मिल नहीं है, बहुत दूर जहाँ से गन्ना आ ही नहीं सकता, आप वहाँ पर गन्ना बना लीजिए और फिर गन्ने से गुड़ बना लीजिए। लेकिन अगर आपने ऐसे इलाके में जहाँ शुगर मिल मौजूद है, आप गन्ने से गुड़ नहीं बना सकते, शुगर नहीं बना, वाइट ब्राउन शुगर नहीं बना सकते। क्यों? कानूनन जुर्म है। डीसी और पता नहीं पुलिस के फलां फलां सब आगे हमला कर देते हैं और आपके ऊपर जुर्माना कर देते हैं, और उसके बाद फिर आपका गन्ना जो है ना वो बिकता ही नहीं है, यानी सज़ा लगा देते हैं आपके ऊपर, जुर्माना लगा के उसको बाकायदा जो है वो सील कर देते हैं। अजीब, पाकिस्तान में कानून बने हुए, किसने बनवाया? शुगर मिल वालों ने। वाह, जिनके पास ताकत बनवा लिया उन्होंने। या आपके इलाके में जो कुछ भी नहीं हो रहा ना, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो रहा है, तामीरात का काम नहीं हो रहा है, रोडें नहीं बन रही हैं, नहीं बनेंगी, कि इलेक्ट्रिक का मामला इतने ख़राब है, क्यों है? क्योंकि आपके बड़े लोगों ने इनसे मुआहदे किए हैं, ये खुद फंसे हुए हैं, ये मुआहदे हुए हैं इनसे। अभी आपने सुना ईरान के अंदर जो है वो बाकायदा बिजली कटी है 2 घंटे के लिए, अब रोज़ाना एक शेड्यूल आ गया है तहरान में, मशहद में, वो लोग के जो बिजली को बाहर भेजते थे, एनर्जी को बाहर देते हैं, गैस उनकी बाहर जाती है, उनके यहाँ गैस की लोड शेडिंग हो रही है, उनके यहाँ बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। अरे भाई ये क्या है? पता चला रूहानी साहब ने एक मुआहदा किया हुआ पेरिस से, और उस पेरिस के मुआहदे का लाजमी जुज है कि आपको अपने मुल्क के अंदर ये काम करना है, चाहे आपके पास वाफिर मकदार में भी हो। अजीब बात है, ये कौन से कानून है भाई? ये वो हैं, ये जो मैं कह रहा था कि अहले बैत जब भी आएंगे ना, आपको इन्हीं बड़ी ताकतों से आज़ादी दिलवाएंगे, तो कहेंगे भाई अपनी मर्ज़ी से फैसले करो, कुरान की मर्ज़ी के मुताबिक फैसले करो, इंसानियत के मुताबिक फैसले करो। ये अहले बैत अलैहिस्सलाम का काम था, ये अंबिया का काम था, और ये खुमैनी पुतशिकन ने समझाया है, और वो कामयाब हो गए। आपको पता है कि 2 पुराने नबी हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान, जिनको मौका मिला हुकूमत बनाने का, अल्लाह का निज़ाम, तीसरे नंबर पर रसूल खुदा कि जिनको 10 साल, मौला कायनात 4.25 साल, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम 3 या 4 महीने, बस ये कायम हुई है पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक। ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि एक इस्लामी नुमाइंदा, आपका फ़कीह, आपका मुश्तहिद, आपका आलिम, खुमैनी बुतशिकन रूहुल्लाह अल मूसवी अल खुमैनी, वो स्टैंड लेते हैं اور کہتے ہیں قرآن کی اور اہل بیت علیہ السلام کی خواہشات کے مطابق اسلامی حکومت کا قیام. 40 سال ہوئے ہیں ابھی پریشان نہ ہو, 40 سال ہمارا مقابلہ ہے جو ہزار ہزار سال پر مشتمل کم سے کم 300 سال پہلے کا نظام ہے یہ, جس کو آپ لبرل ڈیموکریسی کہتے ہیں, لبرل ڈیموکریسی یا کیپٹلزم اور سوشلزم جو آپ پر مسلط ہے. 300 سال ہو گئے ان کو جو ملک تباہ کرتے ہیں دنیا کو. ابھی جب آپ نے کام شروع کیا 40 سال ہوئے, 40 سال کے اندر آپ بہت بڑے نتائج کی توقع نہ کریں, جبکہ آپ کے اوپر چاروں طرف سے پریشانیاں, مشکلات, پابندیاں اور شہادتیں بھی ہوں. آپ کا اٹامک انرجی کا ٹیچر, آپ کا اٹامک انرجی کا ڈاکٹر بڑھنے لگتا ہے, اس کو شہید کر دیتے ہیں. آپ کا ایک حاج قاسم سلیمانی دنیا کو جا کے آزادی کا درس دیتا ہے, اس کو شہید کر دیتے ہیں. آپ کے ملک کے اندر پتہ نہیں کتنے اٹامک انرجی کے لوگ شہید ہو گئے, آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ کا بھی اٹامک انرجی کا سائنسدان شہید ہوا ہوا بیچارہ, اس کو مشرف نے شہید کیا ہے, وہ ہے زندہ لاش کی صورت میں, ہے زندہ لاش کی صورت میں. کیوں اس کو سزا ملی ہے اس بات کی کہ انہوں نے پاکستان کو جو اٹامک طاقت بنا دیا ہے. 1000 کے قریب اگر میں غلطی نہیں کر رہا بڑی شخصیات جس میں سینکڑوں سائنسدان موجود ہیں اٹامک انرجی کے, عراق میں شہید ہو چکے ہیں, افغانستان میں بندے مار دیے. یہیں نہیں, صرف یہی نہیں ہوا ہے, اگر اس انرجی پہ کسی نے اٹلی میں کام کیا ان کی مرضی کے بغیر, فرانس میں کام کیا ان کی مرضی کے بغیر, انہیں بھی شہید کیا انہوں نے. وہ عیسائی تھے, انہیں بھی مارا ہے, ان کی بھی ایک الگ لسٹ ہے. تو انہوں نے تو اصل میں پاکستان نہیں, دنیا کے کسی ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہونے دینا, کیونکہ استعمار کہتے اسی کو ہیں, آپ ہمیشہ ہمارے محتاج رہی ہے. ابھی سر اٹھایا ہے یمنیوں نے, کاٹ رہے ہیں یمنیوں کا سر کہ تم نے ہمت کیسے کی, ہم نے 30 سال تمہارے اوپر علی عبداللہ صالح نامی خبیث انسان مسلط رکھا, 30 سال 30, ابھی تم نے جرت کی اس کو ہٹا کے, پھر ہم نے بندہ تمہیں دیا عبدالحادی منصور, تم نے اس کو بھی کہا نہیں رکھنا, اور اب تم کہتے ہو کہ ہم سعودی عربیہ سے نجات پا کے خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیں حوثیوں کیا حال ہو رہا ہے, پوری دنیا سے اسلحہ آتا ہے, پوری دنیا سے جہاز سپورٹ کرتے ہیں, یعنی جنگی جہاز. پانی کا محاصرہ ہے, ہوا میں محاصرہ ہے, زمین پر محاصرہ ہے, دوائیں نہیں آ رہی. غزہ تو چھوڑ دیجیے آپ, دوائیں نہیں آ رہی. اب ایسی جگہ پر ایسے ملک میں اس طرح کے مسائل, بھائی ان سے کب نجات ملنی ہے, ان کے خلاف کب قیام ہونا ہے, کب آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے, کب اسلام کی آواز کو سننا ہے. اور جب آپ یہ زمینہ بنائیں گے, آپ انشاءاللہ طاقت ہاتھ میں ہوگی اور آہستہ آہستہ لوگوں کو امپاور کریں گے. لوگوں کو امپاور کرنا سب سے بڑا ہدف ہے, لوگوں کو باشعور کریں, باشعور کریں اور لوگوں کو پاور دیں. پاور آپ دیں گے تو آپ یقین کیجئے پھر آپ انشاءاللہ اپنے امام کے ظہور کی طرف قدم بڑھانا شروع کریں گے, مطمئن ہو جائیے. سوائے اس کے کوئی اور راستہ نہیں ہے, سوائے اس کے کوئی اور راستہ نہیں ہے. جب لوگوں میں شعور بڑھے گا اور لوگ اپنے فیصلے خود کرنے کی صلاحیت پیدا کریں گے, صلاحیت بھی ضروری ہے, خالی شعور کافی نہیں ہے, صلاحیت بھی ضروری ہے. اور جب یہ دو قدم ایک ساتھ اٹھنا شروع ہو جائیں گے نا, تو آپ سمجھ جائیں کہ اب تک جو امام ظہور نہیں کر رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اس طرح کے لوگ نہیں مل رہے. اور یہ اس طرح کے لوگ ملنا جو ہے نا بھائی, اس کی پریکٹس ہے جو شروع ہو گئی ہے. انشاءاللہ انقلاب ایران کی صورت میں کہ جس نے ایسا ایسا لبنانیوں کو, ایسا ایسا یمنیوں کو, ایسا ایسا شامیوں کو, پھر فلسطینیوں کو, پھر افغانیوں کو, بحرینیوں کو, یہ تو آپ کو واضح ہے نا, جو آپ کو نہیں معلوم اس میں حجازی شامل ہیں, اس میں الحمدللہ یمن خود آپ نے دیکھا, افریقہ میں نائجیریا کے لوگ شامل ہیں, آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر لوگ شامل ہیں. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ پوری دنیا, پوری اسلامی دنیا کے اندر لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنی طاقتوں سے, اپنی حکمرانوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ملک کی معدنیات, ہمارے ملک کی طاقت, ہمارے ملک کی انرجی یہ کہیں اور کیوں جاتی ہے, ہم غریب کیوں رہ جاتے ہیں. اب یہ سٹینڈ شروع ہوا ہے, جب یہ سٹینڈ شروع ہوگا نا, اس کا مطلب ہوگا تو لوگ عدالت کے طلبگار بنے. اب آپ میری بات سمجھیے گا, احادیث کی طرف آئیے. وہ احادیث کے جو آئی ہوئی ہیں روایات میں کہ آپ کو اگر آپ انشاءاللہ پڑھی ہیں آپ نے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو بڑا کام بتایا گیا ہے امام کا, آپ کے آخری امام کا, انشاءاللہ جب آئیں گے کیا کریں گے, کہا کہ جیسے یہ دنیا بھری ہوگی ظلم اور جور سے, آئیں گے اور آ کے اس کو بھر دیں گے عدالت سے. یہی سنا نا آپ نے, انصاف اور عدالت سے بھریں گے آ کے. تو وہ کب بھریں گے؟ جب ہم میں سے سب کے اندر جستجو پیدا ہوگی عدالت کی, ہمارے اندر جستجو پیدا ہوگی تبدیلی کی. اور پھر وہ جستجو نہیں ہوگی, وہ صرف شعور نہیں ہوگا, اس کے لیے ہم تیاری بھی کریں گے. تیاری کرنے کا میدان خمینی پشکن نے فراہم کیا ہے. لبنانی قوم کو دیکھ لیجئے, یمنی قوم کو دیکھ لیجئے, افغانی قوم کو دیکھ لیجئے, شام کے لوگوں کو دیکھ لیجئے, اور الحمدللہ آخری فتوحات فلسطین کو دیکھ لیجئے آپ. کہ جو بڑی طاقتیں سوچ رہی تھیں کہ جرت ہے ہمارے مقابلے میں کوئی, دنیا کی کوئی بھی تنظیم آئے, کوئی بھی ملک آئے, वहाँ पर एक छोटी सी इस्लामी तहरीक, मुल्क नहीं, छोटी सी इस्लामी तहरीक हमास, उसने क़याम किया है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के ख़िलाफ़, यानी इसराइल, जिसके पीछे पूरी दुनिया शामिल थी। ये किसने किया है? ये ईरान का किया हुआ काम है, ये आप शियों का किया हुआ काम है। इसे अपने ओन किया करें, घबराने की ज़रूरत नहीं, इसे ओन करें, आप आगे बढ़ें हिम्मत और हौसले से। अगर आप इंशाल्लाह समझेंगे, शऊर आ जाएगा, आप ताकत की तरफ जाएंगे, ताकत की तरफ जाएंगे, ला महला मुखालफत भी होनी है, लेकिन उसे आप जानो दिल से ख़रीद लीजिए, कोई मसला नहीं है। ये तो हमें करना ही है, हमें इंशाल्लाह आगे बढ़ने के लिए इन तमाम मराहिल से गुजरना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बड़ी तहम्मुल से हमारी बातें सुनी। दुआ आखिर में यही है, खुदा इंशाल्लाह हमें इस काबिल करे जो बातें हमने की हैं। खुदा इंशाल्लाह हमें, आपको तो यकीनन, लेकिन मुझे भी उससे पहले इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और उसके बाद हम इस काबिल हो जाएं, हमारी गुनाहगार आँखें इस काबिल हो जाएं कि हम अपने इमाम का इंशाल्लाह दीदार कर सकें, अपने इमाम की ज़ियारत कर सकें। और खुदा हमें तौफीक दे कि हम ना सिर्फ ज़ियारत कर सकें बल्कि अपने इमाम का, उनके बहुत बड़े मिशन में उनका साथ भी दे सकें, ना सिर्फ इमाम का साथ दे सकें बल्कि खुदा में तौफीक दे कि इंशाल्लाह हम उनके सामने अपनी जान का नजराना भी पेश कर सकें। बहुत शुक्रिया, दुरूद पढ़ लें मोहम्मद वाले मोहम्मद।